अजीज बहनों और भाइयों, ये 94 से लेकर 98 तक आयात हैं, लेकिन इस ये जो रुकू आयत 97 से शुरू हो रहा है, इसके साथ एक और इस मजमून की एक आयत इसके साथ एक 99 छोटी सी आयत है, बिल्कुल मुख्तसर सी, और फिर जो आयत नंबर 100 है वो इसी मजमून के साथ जुड़ी हुई है। वो इस तरीके से ये मजमून जो है एक रुकू भी मुकम्मल हो जाता है और मजमून भी। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हम उस तक पहुंच गए तो उस आयत को भी हम इंशाल्लाह कवर कर लें। थोड़ा सा इसका जो है वो मजामीन पे नजर डाल लें, तो ये गाहे गाहे इसके मजामीन पे जो है गौर करते रहें ताकि सूरत के तमाम मजामीन का जो एक खाका है वो आपके जहन में हो, और जब भी आपको कहीं पे सूरह के मजामीन का, सूरत के जो इसके अंदर मुबाहिस है उनकी जब बात हो तो आगे भी आप बता सकें और इसको इस पे बात भी कर सकें कि ये सूरत बड़ी कम्प्रिहेंसिव सूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने तशरीफ लाने के 2 साल के बाद, 2 से 3 साल के बाद अरसे में ये जो है उतरना शुरू हुई और एक तवील अरसे तक इसके मजामीन मुख्तलिफ आयात की सूरत के अंदर उतरते रहे। इसमें खानदानी जो है खास तौर पर जो है मुआशरा जो है उसमें की मुआशरे की हैसियत से जो खानदान है उसके बहुत उसको मजामीन को हाईलाइट किया गया है। फिर इसके बाद मुआशरे से ऊपर की जो इज्तमाईयत है, इस्लामी रियासत जो है उसके मजामीन को बयान किया गया है। फिर बहुत सारे जो है मुआशरती मसाइल इसके अंदर बयान किए गए हैं, उसमें मुआशरती मसाइल के अंदर हुकूक की बात की गई है, रियासत के दाखिली और खारजी इस्तेहकाम की बात की गई है, मुसलमानों के इत्तेहाद और जंगजहती की बात की गई है, और खास तौर पर मुसलमानों के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर था मुनाफिकीन का, उनके बारे में मुसलमानों को बहुत आगाही दी गई है। अगर आप ये कहें कि मुनाफिकीन के ऊपर जो है जितना भी कुरान के अंदर मजामीन आए हैं शायद सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा इस सूरत के अंदर आया है, तो कुछ ज्यादा जो है वो गलत ना होगा। अगरचे दूसरी सूरतों के अंदर भी निफाक के ऊपर और मुनाफिकीन के ऊपर जो है वो खास तौर पर काफी मजामीन आए हैं, लेकिन निस्बतन मुख्तसर जो है वो डिस्कोर्सेज हैं इस सूरत की निस्बत। इसमें आप देखेंगे जो आजकल हम हिस्सा जो पढ़ रहे हैं 60 से लेकर 115 आयात, तो ये 56 आयात बनती हैं, तो इसमें जो है वो निफाक के मजमून को खास तौर पर उजागर किया गया है कि ये जिहाद की निस्बत, और जैसे दूसरे मजामीन है जैसे हिजरत के जो है वो मामला है, तो मुसलमानों के दूसरे मामलात के अंदर निफाक की रविश क्या होती है, मुनाफिकीन की तर्ज क्या होती है, इनके साथ क्या मामलात करने हैं, खास तौर पर पिछला सबक हमारा इसके बारे में भी था, और ये मजमून जो है 56 आयात के ऊपर फैला हुआ है। अब जो है हम जो है इस पे बात करते हैं कि ये जो हमारा आज का सबक है ये पीछे भी इससे पहले भी अगरचे वो लोगों के ऊपर मुश्तमिल था सबक, इस पे था जो अल्लाह ताला का हुक्म आ जाने के बाद हिजरत का फर्ज का हुक्म, यानी फर्ज का जो है वो हुक्म आने के बाद भी जिन्होंने हिजरत नहीं की तो फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए जो वईद सुनाई है उसके जिक्र था। फिर इस दौरान में जो जाहिर जो जंगे होती थी, जंगी सूरत हाल थी, इसमें हम मुसलमान तो मुख्तलिफ कबीलों के अंदर फैले हुए थे, अब उनसे जो है जो उनकी जान और माल बड़ा एक पेचीदा मामला था, और पेचीदा मामला यूं था कि कबीले का पूरा मुसलमानों का दुश्मन कबीला, एक होस्टाइल जो है कबीला है। अब जब भी उनको ऊपर उनके साथ कोई मुठभेड़ होती थी, कोई जंग होती थी, तो फिर इसमें मुसलमान जो है वो समटाइम जो है वो कोलेटरल डैमेज जो भी उनके साथ उनकी सूरत में अंदर वो पिस जाते थे, या बाज़ औक़ात फिर जो है सिर्फ कबीले उस कबीले से ताल्लुक रखने की वजह से उनको मुसलमान जो इसलिए कत्ल कर देते थे कि ये, और जाहिर उनकी इल्म ही नहीं होता था कि ये मुसलमान है, तो आगे से बताते भी थे कि हम मुसलमान हैं और सलाम और ये जो शायर है मुसलमानों के, लेकिन फिर भी जो है वाकयात ऐसे हो जाते थे जिनमें जो उनको कत्ल कर दिया गया। तो जाहिर है मुसलमानों की जो जान है, उससे पहले पिछले आयात के अंदर जो इंसानी जान की हुरमत, खास पर एक मुस्लिम जान की हुरमत के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पर इरशादात फरमाए हैं, अब यहाँ पे उन लोगों की जान की हुरमत को भी प्रोटेक्ट किया गया है जो मुसलमान है लेकिन दुश्मन कबाइल में रखते, तो उनकी भी حفاظت کا جو ہے انتظام کیا گیا ہے. یہ مضامین جو ہے, یہ مضمون خاص طور پر جو ہے دو تین تین آیات کے اندر جو پہلی آیات ہیں ان میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے. تو یہ اس کا پس منظر ہے ان آیات کا. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں آیات کو سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, اذا جب ضربتم تم نکلو, اب ضربا کو جو فی سبیل اللہ جو ہے یہ اللہ کے راستے میں, تو ضربا کا جو لفظ ہے یہ پہلے ہم اس کو بہت زیادہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور بہت دفعہ قرآن کے اندر آئے, اور یہ ایک کثیر المعنی لفظ ہے, اس کے اندر بہت زیادہ 12 یا 13 ڈکشنری کے اندر اس کے جو ہے معنی بتائے جاتے ہیں, اور اس میں مارنا بھی جو ہے اس سے مراد ہوتا ہے, ضرب لگانا, چوٹ لگانا, سفر پہ نکلنا بھی اس سے اس میں معنی پائے جاتے ہیں, چلنا پھرنا, بیان کرنا, جیسے ضرب المثل, مثل کو مثال کو بیان کرنا, غالب آنے کے معنوں میں بھی آتا ہے, مزاحمت کرنے کے بارے میں بھی آتا ہے, اور خاص طور پہ ضربا فی الارض جو ہے جب آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین میں نکلنا, اور خاص طور پر یہ جو نکلنا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ سیر کے لیے نکلنا یا عام جیسے گھروں سے انسان روز نکلتا ہے, بلکہ بڑے کسی خاص مقصد کے لیے, اہم مقصد کے لیے, بہت ہی ضروری جو ہے کسی کام کے لیے نکلنے کے لیے ضربا استعمال ہوتا ہے. تو پھر یہاں پہ ساتھ کہا گیا ہے فی سبیل اللہ, تو ظاہر اللہ کے راستے میں نکلنے سے مراد پھر جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلنا ہے, لڑائی کے لیے نکلنا ہے. تو جب بھی تم نکلو لوگ ایمان والو, جب بھی تم نکلو اللہ کے راستے میں, تو اس سے مراد ہوگا کہ جب بھی تم جہاد کے لیے نکلو, لڑائی کے لیے نکلو, فتبینوا, تو کھول کر دیکھ لو. بینا, اچھا یہ جو لفظ بینا ہوتا ہے, لیکن یہ لفظ تبینا ہے, باب تفاعل ہے, ففتھ فارم آف دا ورب ہے, تو کھول کر دیکھ لیا کرو, یعنی تحقیق کر کے کر لیا کرو. تو یہ لفظ اس کا مادہ وہی ہے جو بیان کا جو ہے, جو مادہ ہے با یا نون کا مادہ ہے جو بجنا بین, جو وہ بھی اسی وجہ سے اسی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے, قریب قریب کے معنی, تبجنا کھولنا, تحقیق کرنا, تو کھول لیا کرو بات کو, تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا, ولا اور نہ تقولوا, تم کہو لمن, اس شخص کے بارے میں, اور نہ کہو تم اس شخص کے بارے میں جس نے کہا القا یلقی, القان جو ڈالنا, جس نے ڈالا, الیکم تمہاری طرف, سلام جس نے تمہاری طرف سلام ڈالا, جس نے تمہیں سلام کہا, جس نے تمہیں السلام علیکم کہا. یہ تحیہ اور سلام جو ہے وہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم تحیہ کے بارے میں جو ہے تفصیلات جو ہے وہ پڑھائے ہیں, تحیات, اور یہ اب اسی تحیات کی جگہ پہ دوسرا لفظ لایا گیا ہے سلام, کیونکہ یہ اسلام مسلمانوں کا شعار ہے السلام علیکم کہنا. تو یہ جو بھی تمہیں السلام علیکم کہے پھر تم اس کے بارے میں نہ کہو. لستا مومنن, لستا, یہ جیسے لستا لیسا ہوتا ہے, تو لستا ہے جو ہے واحد حاضر کے لیے ہے, کہ تم اس شخص کو نہ کہو کہ مومنن وہ مومن نہیں ہے, لستا مومنن نہیں ہے وہ مومن, اس شخص کے بارے میں یہ زبان سے مت کہو. تبتغونا, یہ ابتغاء چاہنا کسی چیز کو حد سے بڑھ کر, کسی بھی چیز کی جو حد ہے اس کے زیادہ اسے بڑھ کر چاہنا جو ہے وہ ابتغاء کہلاتا ہے, تو بہت زیادہ خواہش, شدید خواہش رکھنا کسی چیز کی, ابتغاء جو ہے وہ یہ باب افتعال ہے, 8th فارم آف دا ورب ہے. تم چاہتے ہو ارد الحیات دنیا, جس دنیا کی زندگی کا ارد, تو پھر ارد کے معنی جو ہے سامان دنیا, جو بھی دنیا کا سامان ہے, سامان متا ہے جو وہ ساری کی ساری ارد کے معنوں کے, یہ بھی بڑا کثیر المعنی لفظ ہے, اس میں مال و اسباب سارے کا سارا, ارد کے معنی چوڑائی کے بھی ہوتے ہیں اور نمائش کے بھی ہوتے ہیں اور سامنے کے بھی ہوتے ہیں. سامنے کے معنوں میں جو ہے آرد, اسی وجہ سے رخسار کو کہا جاتا ہے آرد اردو کے اندر, کیونکہ وہ سامنے انسان کے سامنے جو ہے چہرہ پہ جو چیز ہے وہ اس وجہ سے اس کو آرد کہا جاتا ہے, اور چوڑائی کے معنوں میں بھی اردو میں مشہور, یہ سارے ان سب الفاظ میں جو ہے یہ اردو کے اندر معروف لفظ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ, پس ان دلائے اللہ کے پاس, تو اللہ کے پاس ہے یقینی طور پر اللہ کے پاس ہے, مغانم کثیرتن کثیرتن, مغانم کثیر بہت زیادہ مغانم, اور مغانم جو ہے یہ غنیمت کی جو ہے وہ جمع ہے, مغنم کی جمع ہے اور غنیمت ان کی بھی جمع ہے, اور دونوں کے معنی مغنم اور غنیمت کے معنی جو ہے دونوں کے ایک ہی ہوتے ہیں, اور وہ مال جو دشمن سے ہاتھ جو آ جائے, جو دشمن پہ قابو پا لیا جائے, دشمن کو شکست ہو جائے, تو اس کے بعد جو مال ہاتھ آ جائے اس کو غنیمت کہا جاتا ہے, یہی اردو کا کنسیپٹ ہے, اور عربی میں اس کے لیے دوسرا لفظ بھی ایک موجود ہے مغنم, تو یہ مغانم جو ہے, اور یہ اردو قرآن میں مغنم جو ہے کی بجائے مغانم زیادہ استعمال ہوا ہے, مغنم شاید ہی کہیں پہ میرے علم میں نہیں ہے کہیں پہ استعمال ہوا ہے. اور پھر یہ جو اس کے اصل معنی جو ہوتے ہیں وہ غنم کے معنی بکری کے ہوتے ہیں, بکریاں سوری ایک بکری نہیں, اس کے معنی کے اندر بکریاں ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, دانے ہاتھ میں کیا ہے, جب وہ کوہ طور پہ گئے تو ظاہر ہے وہ تو جو ہے وہ بیوی کو اور جو ان کے ساتھ بھیڑے وغیرہ بکریاں تھیں تو پیچھے چھوڑ گئے تھے, تو ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ڈنڈا تھا جو بھی عصا تھا, وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ عصا ہے, وَأُشُّ بِهَا غَنَمِي, انہوں نے کیا اور اسی سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, تو انہوں نے اسے کہا بکریاں غنم غنمی میری بکری, میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, تو بکریوں پھر آپ بکریاں ظاہر ہے ایک بندے کا ایسٹ ہے, بندے کا مال ہے, تو پھر اس کا اطلاق جو ہے اس لفظ کا اطلاق اس سے بڑھ کر بکریوں سے بڑھ کر پھر ہر طرح کے مال غنیمت پہ جو ہے, یعنی بکریاں خالی نہیں, اونٹ بھی ہاتھ آئے اور تلواریں اور سارا مال اور سونا اور چاند جو بھی ہاتھ آئے گا وہ سارا پھر مغنم یا غنیمت یا غنم کی زمرے میں آئے گا. کذالک کنتم, کذالک اس طرح, کنتم یعنی اسی جیسے, کنتم تم تھے, تم بھی اسی جیسے پھر جو ہے وہ تھے, من قبلو اس سے پہلے, ظاہر ہے اب جو یہ بالکل ابتداء اسلام کا جو ہے وہ عرصہ ہے, تو ظاہر ہے تو کوئی اس وقت تو ایسا نہیں تھا جو اسلام کے ساتھ پیدا ہوا ہو, تو جو لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے اسلام قبول کیے تھے, ان کو بتا جائے کہ تم ہی سے پہلے ایسے تھے. فمن اللہ علیکم, فاپس من اللہ, اللہ نے احسان کیا علیکم تم پر, پھر اللہ نے احسان کیا تم پر, یعنی وہ جاہلیت کے دور میں تھے تم جاہلیت کے اس پہ تھے روش پہ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تم پر اور تم کو ایمان نصیب فرمایا, تو پھر فرمایا کہ تم دوسروں کے بارے میں, اب تم اگر خود ایمان لے آئے ہو تو دوسروں کے بارے میں یہ بغیر جانے یہ بات مت کہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے. فتبجنو, دوبارہ مقرر تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, فتبجنو پس تم تحقیق کر لیا کرو, یعنی یہ کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے, یعنی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ تم تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کانا, بے شک اللہ ہے, بما تعملون, بما جو تعملون تم عمل کرتے ہو, عملا یعملو اس سے تعملون تم عمل کرتے ہو, خبیرا یہ خبیر جو ہے جاننے والا, بہت اچھی طرح جاننے والا, خوب جاننے والا, یہ صفت مشبہ ہے تو اس سے مطلب ہوگا کہ وہ ہر طریقے سے جانتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے اور خوب جانتا ہے, جو جسے جو ہے انسان کے جو بھی آتا ہے خیال میں جو چیز آتی ہے اس طریقے سے وہ جو ہے اس سے بھی زیادہ ان چیزوں کو جانتا ہے. اس کا ترجمہ پھر ہم جو ہے وہ اس طرح کر دیتے ہیں کہ خوب باخبر ہے, اس کا ترجمہ پڑھ دیں سر.
اے لوگو جو ایمان
اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو
تو دوست دشمن کی میں تمیز کرو, اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ نہ تم مومن ہے, اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت اموال غنی.
جی جی, اور اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال و غنیمت ہیں, آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو, پھر اللہ نے تم پر احسان کیا, لہذا تحقیق سے کام لو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے.
جزاک اللہ خیر. یہ یہاں پہ لفظ تقدیم آیا ہے, تو تقدیم کے معنی پہل کے ہوتے ہیں, پہل کرنا, سلام میں تقدیم کرنا کا مطلب ہے جو سلام میں پہل کرے اسے یہ مراد ہے. اب دارالحرب کے مسلمانوں کے لیے جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید تحفظ کا بندوبست فرمایا ہے, اور آپ پچھلی آیت کو اس سے کنیکٹ کر لیں, جوڑ لیں سلسلہ جو ہے وہ پچھلی آیات کا کہ گزشتہ آیات میں جو قتل مومن ہے عمدن جس کو قتل کیا جائے اس پہ اللہ تعالیٰ نے سخت وعید جو ہے فرمائی تھی. اب ان آیات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی مومن ہونے کے لیے جو کوئی ظاہری طور پر بھی اسلام کا اظہار کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے اور شہادت دے یا اسلام کا جو ہے وہ جو بھی شعار ہے ان کا ان کے حوالے سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے مسلمان, تو پھر جو ہے یہ اس کے لیے کافی ہے تمہیں یقین کرنے کے لیے اور اس کو پھر قتل نہیں کرو. پھر اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا سوشل ایشو تھا, پرابلم تھا مسلمانوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اس پہ جو ہے وہ صورتحال یہ تھی کہ آپ مسلمانوں کی اکثریت تو ہجرت کر کے مدینہ میں آ چکی تھی لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بہرحال بہت سی مجبوریاں تھیں, جن کی کمزور تھے, کوئی راہ نہ پاتے تھے, ان کے پاس ذرائع نہ تھے جو ہے وہ نکلنے کی, یا کوئی اور ایسی مجبوریاں تھیں حقیقی شرعی عذر تھے جن کی بنا پر وہ ہجرت نہ کر سکتے ہوں مدینہ کی طرف. تو پھر اب جب اس قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو پھر کچھ لوگ جب سامنے آ جاتے تھے تو السلام علیکم کہہ دیتے مسلمانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم بھی مسلمان ہیں, مسلمان ظاہر کرتے تھے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, کچھ چند ایسے واقعات جو ہے مذکور ہیں جو ہے کہ جب مسلمانوں نے ان کو جو ہے شہادت یا کل یا السلام علیکم کہنے کے باوجود جو ہے وہ قتل کر دیا اور پھر ان کے سامان پہ قبضہ کر لیا. تو یہ وہ معاملات تھے اور اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کے بارے میں جو ہے یہ احکامات نازل فرماتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کرے تو پھر اب تمہارے پاس جو ہے وہ سرسری طور پر یا تمہیں اپنی طرف سے یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ یہ اس نے جب خالی اپنی جان بچانے کے لیے محض جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مسلمان ثابت کیا ہے تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب سچے اور جھوٹ ہونے کا کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے, یہ تو ظاہر ہے تحقیق سے ہوگا اور تحقیق کا کام جو ظاہر ہے وہ جنگ کے وقت میں نہیں ہو سکتا, تو اس کے ساتھ مطلب ہے کہ اس وقت اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مقرر ارشاد فرمایا ہے دو دفعہ کہ تم جو ہے اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو, اور اگر کوئی مسلمان یہ شہادت دے دے کہ وہ جو ہے وہ مسلمان ہے اور اپنے زبان سے کہے تو پھر اس وجہ سے محض کہ تم اس کے مال پہ اور اس کے جو ہے اس کے پاس جو بھی گھوڑا ہے اور اونٹ ہے یا پھر دوسرا سامان ہے وہ تمہیں جو ہے وہ مال غنیمت میں ملے گا, اسے قتل مت کرو. ایمان کا تعلق تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ دل کی حالت دل کے ساتھ ہوتا ہے, اور دل کا جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی شخص دل کے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتا کہ اندر ایمان ہے یا کفر ہے, لہذا جو شخص بھی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے اقرار باللسان کے اوپر ہی دنیا کے اندر فیصلہ ہوگا. کوئی شخص اپنے آپ کو جو ہے بے شک اس کے اعمال اس نے کوئی عمل نہ کیا ہو اسلام کے اوپر چلنے کا لیکن اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے اور شہادت دی ہے اللہ اس کے رسول پہ, تو پھر اس کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ معاملہ اب مسلمانوں کا ہوگا اور اس کے اوپر الفاظ کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کرنا ہوگا. اور تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر مسلمان یہ سمجھے کہ یہ ہر جائے کہ ایک کافر چھوٹ کے جو اپنی جان بچا لے گا تو یہ بہرحال اس سے بہتر ہے کہ ایک بے گناہ مومن شخص جو ہے تمہارے ہاتھ سے جو ہے وہ مارا جائے. تو اس کے بارے میں جو ہے واضح طور پر احکامات دیے گئے کہ اگر ایک کافر چھوٹ کے جاتا ہے تو بے شک چلا جائے لیکن ایک غلطی سے کوئی مسلمان جو ہے وہ کافر قتل نہ ہو. مومن کی جان کی یہ شاید آخری یاد ہو سکتی ہے جو اس آیت سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ دشمن یعنی جنگ کے وقت بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لے مسلمان کے طور پہ تو پھر اس کی جان کی جو ہے امان ہے, اس کو جان اس کی جان کی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور یہی بات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے. اور یہ جو ہے وہ اس طرح بہت زیادہ ہوا ہے کہ مسلمانوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اس بات پر کہ مسلمانوں کو قتل نہ کیا جائے اور اس طریقے سے, تو پھر مسلمان جو ہے اس پہ بالکل رک گئے. اس کی وجہ جو ہے وہ بڑا ایک واقعہ ہے جس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان سے بے احتیاطی ہو گئی اور ایک شخص نے جب جو ہے کلمہ پڑھا ان کے جو ہے ان کو جنگ کے دوران اور پھر بھی انہوں نے اس کو قتل کر دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنبیہ فرمائی اس سے جو ہے اس سے تمام صحابہ کے دل جو ہے وہ دہل گئے, جس طریقے سے اب بار بار جو ہے فرماتے تھے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر کلمہ ہے کہ نہیں ہے. پھر اسامہ کیا ہوگا جب وہ وہ شخص جب قیامت کے روز اس کلمے کو لے آئے گا تمہارے, تمہارے پاس کیا ہوگا اس کلمے کے مقابلے میں. اور پھر کہتے تھے کہ اے اللہ میں اس 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 معاملے سے بری ہوں, میں اس معاملے سے, یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ میں اس معاملے سے بری ہوں. اور حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں, میری خواہش تھی کہ میں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن جو ہے, میں نے اس دن جنم لیا ہوتا اور اس سے پہلے میرا کوئی عمل نہ ہوتا. تو اصل بات جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی غزوات ہوں یا جتنی بھی جہاد کے موضوع, جہاد کا معاملہ ہو, تو اصل مقصود جہاد کا فتوحات حاصل کرنا نہیں ہے, یا پھر یہاں بھی مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہے. ظاہر اس سے بالکل اس بات کی نفی ہو جاتی ہے اس حکم سے, قرآن کے اس حکم سے, بلکہ مظلوم مسلمانوں کو کفار کے پنجہ سے جو چھڑانا ہے. اور پھر یہ بات کس طرح گوارہ کی جا سکتی ہے کہ جس کام کی خاطر دشمنوں سے لڑائی جی ہو رہی ہے وہی کام, یعنی مسلمان کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے. لہٰذا یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو بار ارشاد فرمایا کہ تحقیق کر لیا کرو. تو یہ کس بات کی تحقیق ہے؟ اور یہ تحقیق ہے کہ حملے سے قبل قبیلے کے بارے میں انفارمیشن لے لو کہ قبیلے کے اندر جو ہے کتنے مسلمان ہیں, اور کیا ایسا امکان تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے جب وہاں پہ مسلمان جو ہے وہ اس جنگ کے اندر ان کے ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, اور ہم حملہ کریں گے تو پھر وہاں مسلمانوں کے قتل کا امکان تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ساری کی ساری اس بات کی تحقیق کر لیا کرے مسلمان. اور پھر حدیث میں جو ہے وہ لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر کوئی ایسی بستی جس میں مسلمان موجود ہوں تو حملہ کرنے سے پہلے تم اذان کہو تاکہ مسلمان باخبر ہو جائے کہ سامنے جو دوسرا جو گروہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے, اور وہ بچاؤ کی کوئی تدبیر کر سکیں, یا مسلمانوں سے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو پھر رابطہ بھی جو ہے کر سکیں. تو یہ بہت اہم آیت ہے جس کے اندر مسلمانوں کو تا قیامت ایک اصول دیا گیا ہے اور ایک حکم دیا گیا ہے, اور مومنین کو پھر اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ جہاد کے لیے سفر کے دوران راستے میں ملنے والے مشکوک افراد کو ان کا کفر واضح ہونے سے پہلے قتل نہ کرے, محض شک کی بنیاد پہ قتل نہ کرے. مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاد کے لیے روانہ ہوتے وقت مد مقابل لشکر اور وہاں موجود افراد کے اسلام اور کفر کے بارے میں تحقیق کر لیں. اور ظاہر ہے پھر یہ تحقیق کرنے کے لیے جب آپ ریاست کی صورتیں جو وجود میں آ گئیں تو اس کے بعد ضروری ہے کہ پھر یہ حکومت کی سطح پر اور اسٹیٹ کی سطح پر کوئی ایک اطلاعاتی ادارہ موجود ہو, یا کوئی جاسوسی کا جو ایسا ادارہ موجود ہو جو دشمن کے علاقوں کے اندر جو ہے کی خبریں رکھ کر جو ہے لوگوں کو جو ہے مسلمانوں کو بتائے, اس اسٹیٹ کو بتائے. اظہار اسلام کی صورت میں دشمن کی قتل کی حرمت کی بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اسلام پر دلالت کرنے والی کوئی بھی علامت جیسے جو ہے وہ کلمہ یا شہادت, اور جو ہے وہ اللہ کے رسول کے اوپر شہادت ان کے حق کے ساتھ, یا پھر اس جو ہے جیسے السلام علیکم کہنا, یہ شعائر ہیں, یہ علامات ہیں, ان کے ساتھ اگر کوئی شخص اس کا اپنا اظہار کرے اسلام کا تو پھر اس اسلام کو قبول کرنا ضروری ہے. اور اسلام کا اظہار کرنے والے کی تکفیر بھی جو ہے پھر اسلام سے والے کفر حرام ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر جو ہے اس کو اگر اسلام قبول نہ کیا جائے تو پھر جو ہے یہ بھی جو ہے یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے. فرمایا لا یستوی, نہیں ہے برابر. یہ استوا کا لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے, اس خط استوا اسی سے وہ خط فرضی خط جو جو گلوب کو, جو زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے وہ خط استوا کہلاتا ہے. اور یہ سوا سین واو یا سے یہ جو باب افتعال ہے, ارتھ فارم آف دا ورب جو ہے. برابر نہیں ہوتے القاعدون, قائد بیٹھنے والے, یہ قاعدا یا قعودو, قعودن جو ہے وہ بیٹھنے کے معنوں کے اندر آتا ہے, قائد پھر بیٹھنے والا اس کی جمع قائدون, برابر بیٹھنے. اچھا یہ بیٹھنا ایسے نہیں ہے جیسے, اگرچہ قعدہ جو ہے اتحیات میں بیٹھنے کو بھی جو ہے وہ قعدہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے, اس میں انسان بیٹھا نماز میں جو بیٹھنے کی حالت ہے اس کو قعدہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ بیٹھنا چونکہ جنگ کی بات ہو رہی ہے اور جہاد کی بات ہو رہی ہے تو پیچھے رہ جانے والے جو میدان جنگ میں نہ جائیں ان کو, چاہے وہ بے شک پیچھے چلتے پھرتے رہیں اور بھاگتے دوڑتے پھریں, ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قائدون کہا ہے, بیٹھنے والے جنگ سے پیچھے. من المومنین, مومنوں میں سے, مومنوں میں سے جو ہے وہ بیٹھنے والے جو برابر نہیں ہو سکتے. غیر اولی الضرر, غیر اولی الضرر, غیر دوسرے, اولی والے, درر جو ہے تکلیف, جو بغیر تکلیف والے ہوں, مومنوں میں سے جو بغیر تکلیف والے ہوں. اب تکلیف کون سی؟ اب تکلیف یہ ہے کہ وہ لوگ مطلب جہاد پہ نہیں جا سکتے, نکل نہیں سکتے, ان کو کوئی عذر درپیش ہے. یہاں پہ عذر بھی کہہ سکتے ہیں در، یعنی بغیر عذر، جو بغیر عذر والے ہوں مومنوں میں سے. اب یہ جو ہے، اب پہلے اس کا ترجمہ پورا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا شاید بات زیادہ واضح ہو جائے. والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے. اب بتایا گیا ہے کہ جو بیٹھنے والے ہیں جنگ پہ نہ جانے والے، وہ جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اور بیٹھنے والے وہ بھی جو بغیر تکلیف والے ہوں، یعنی جن کو کوئی عذر ہی نہ ہو، جو بغیر عذر کے گھر بیٹھ کے انہوں نکلے ہوں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بے اموالہم انفسہم. یہ مجاہدون کی جو ہے صرف بتائی گئی ہے کہ مجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، بے اموالہم انفسہم اپنے مالوں اور جانوں سے، یہ جو ہے ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو گھر میں بیٹھ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کمپیرزن فرمایا دونوں کو. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ نتائج بھی بتائے. فضل اللہ المجاہدین، فضل اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، درجہ دیا ہے اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، جو جہاد پہ نکلے ہیں، جہاد کیا ہے، میدان جنگ میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ اونچا کیا ہے، فضل ان پہ، ان کو فضیلت دی ہے. بے اموالہم انفسہم، یعنی جنہوں نے جہاد کیا اپنی جانوں اور مالوں سے، وہ ان کی بات ہوگی. اللہ ان لوگوں کے اوپر، القائدین درجہ، جو بیٹھنے والے ہیں، جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ دیا ہے، درجے کے لحاظ سے بھی کہتے ہیں فضیلت دی ہے. اب دونوں مطلب، درجے کا مطلب ایک رینک بھی ہو سکتا ہے، ہائر رینک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کرنے والے ہیں اپنی جان، مالوں سے اور جانوں سے، بیٹھنے والوں کے اوپر ایک درجہ دیا ہے، یا درجے کے لحاظ سے فضیلت دی ہے. دونوں معنی صحیح ہے، ایک ہی معنی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، اور وَكُلًّا، اور سب کے لیے، کلن سب کے لیے، چونکہ دونوں کا ذکر ہے، دو کا ذکر ہے، دو گروہوں کا، تو یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے لیے وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب کے لیے اللہ نے وعدہ کیا. سب سے مراد دونوں گروہ ہیں، اور سب سے وعدہ کیا اللہ نے الحسنہ، بہت اچھا خوبصورت. وفضل اللہ، اور زیادہ کیا اللہ نے، زیادہ فضیلت دی اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، القائدین بیٹھ جانے والوں پر، اجر عظیمہ ایک شاندار اجر کے لحاظ سے، یعنی اجر ان کا بہت زیادہ ہوگا جو جہاد کرنے والے ہیں بنسبت بیٹھ جانے والوں کے. اب آپ جو ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر اس پہ اس کے جو اندر مباحث اس کو دیکھتے ہیں.
مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے. اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے.
جزاک اللہ. اب آپ جو ہے اگر اس کو، اس کے معنی کو، اس آیت کے معنی کو اور پورا جو مضمون ہے، اگر آپ نے اس کو کمپریہینڈ کر لیا ہے اور بٹھا لیا ہے ذہن کے اندر کہ یہ کیا بات کی گئی ہے، تو اب آپ ظاہر سوال جو ہے اس پہ ایک سوال بنتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال و مال کے لیے نہیں، جہاد کے لیے نہیں نکلے اور گھر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ نکلے جہاد پہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں، مال سے جہاد کیا، جان سے جہاد کیا، گھوڑے لے کے گئے، مال و مال اسباب لے کے گئے، جان پیش کی جو ہے بولے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کا درجہ زیادہ ہے دوسرے سے، فرمایا لیکن دونوں سب کے، ہر ایک کے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا دونوں کے لیے، دونوں گروہوں کے لیے. تو آپ پھر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جہاد پہ نہ جانے والوں کے لیے کیسے بھلائی ہے، یہ سوال بنتا ہے نا. تو ظاہر ہے یہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو دیکھیں، جہاد کی ترغیب اور اس کے مختلف درجات کی جو یہاں پہ بات کی گئی ہے، اس کی آیت کا یہ جو آیت ہے اس کا آپ عنوان، اس کو تجویز یہ کر سکتے ہیں ایک طریقے سے. اب اس آیت مبارکہ کے مخاطبین کون ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے. اس وجہ سے جو سوال ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر یہ طے کر لیں کہ یہ آیت مبارکہ کن لوگوں کو خطاب کر رہی ہے، تو پھر اس سوال کے جواب آپ کو مل جائے گا. ظاہر ہے جب جہاد اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ فرض ہے جہاد، تو جو نہ نکلے گا اس نے تو پھر فرض سے جی چرایا، تو وہ تو پھر اس زمرے میں آئے گا جس نے اللہ تعالیٰ اور اللہ اس کے رسول سے کے حکم سے نافرمانی کی. تو وہ تو بالکل دوسرا ہے, لیکن یہ جو ہے وہ جہاد ہے جس میں جو فرض نہیں ہے, جو فرض کفایہ ہے, جو اعلان کیا گیا کہ جو جانا چاہے وہ نکل جائے, جیسے بدر کا موقع تھا یا جو ہے دوسری جنگیں تھیں. جہاد جو ہے فرض تو صرف ایک 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 ہی جنگ کے اندر جو ہے فرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اللہ کے حکم سے کیا, اور وہ تھا جنگ ہنے جنگ جو ہے جنگ تبوک کا موقع تھا, جو اسی لیے پیچھے رہ جانے والوں کو سخت جو ہے سرزنش کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت جو ہے ان کے اوپر ہوئی. اب یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے, ظاہر جو جہاد پہ جانے کا حکم دیا جائے وہ بہانے کر کے بیٹھ رہے ہیں, یا پھر جہاد فرض ہونے کی صورت میں جہاد پہ نہ جائیں, وہ تو پھر جہاد سے فرض کی عدم ادائیگی ہے. یہاں پہ ان لوگوں کا ہے کہ جہاد جو ہے فرض کفایہ ہے اور وہ جہاد پہ پھر جو ہے کوئی نہیں گئے, لیکن ان کا عذر بھی کوئی نہیں تھا. ایسے کار میں بس ٹھیک ہے میرا دل نہیں چاہ رہا, میں نہیں کر رہا, نہیں جا, تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے پھر فرمایا کہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے لحاظ سے جو جانے والے ہیں جہاد پہ اور جو نہ جانے والے ہیں پیچھے بیٹھ جا رہنے والے ہیں, یہ دونوں برابر نہیں ہیں. دونوں اسلام کے مخلص تو ہیں, ان پہ کسی ظاہر اخلاص کا جو ہے وہ حکم نہیں لگایا جا سکتا, اور ان میں سے کوئی منافق بھی نہیں ہے اور اسلام کا بدخواہ بھی نہیں ہے, لیکن جو لوگ اپنے آپ کو پیش کیا جہاد کے لیے, اور تمام جو ہے وہ کمیونٹی ہے مسلمانوں کی اور اجتماعیت ہے, اس کے بحاف پہ جو انہوں نے اس فرض کفایہ کا حق ادا کیا ہے, تو میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کا اجر یقینی طور پر زیادہ ہے. اب اس آیت نے جہاد کی ترغیب اور تشویق, یعنی شوق بھی دلایا اور ترغیب بھی دلائی ہے. اس کے بعد واضح فرما دی کہ اگر جو وہ مسلمان جو بغیر کسی عذر اور مجبوری کے جہاد میں عملاً حصہ نہیں لے رہے, درجے اور مرتبے میں وہ لڑنے والے مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے, اور اس کو یہاں پہ مزید جو سبسٹنشیٹ کیا گیا ہے, فرمایا درجات منہ, درجات ہوتے ہوئے اس کی طرف سے, منہ اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے, ومغفرتن اور مغفرت ہوتے ہوئے. اب دیکھیں یہ ساری تنوین آ رہی ہیں, درجاتن ومغفرتن ورحمتن, تو یہ جو ہے دیکھیں یہ سارے جہاں بھی تنوین آئے تو ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ ایسے ترجمہ ہوتا ہوتے ہوئے, حال ہے, حال کا ترجمہ یعنی ہوتے ہوئے, یعنی وہ ان کے درجات بلند ہیں ان لوگوں کے جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں, جو ہے درجات بلند ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کی طرف سے مغفرت ہوتے ہوئے, اس کی طرف سے رحمت ہوتے ہوئے, وکان اللہ, یعنی یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرمائی, ان کا درجہ بلند فرمائے, ان کی مغفرت ہے, ان کی رحمت ہے, اس لیے کہ یہ لوگ از خود فرض نہ ہوتے ہوئے اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ نکلے, آگے بڑھے, یہ لوگ جو ہے وہ دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, اللہ کے راستے میں پیش کیا, تو اللہ نے بھی ان کے درجات اور ان کے لیے مغفرت اور رحمت کا جو ہے اپنایا. فکان اللہ, اللہ تعالیٰ ہے غفوراً, بہت زیادہ بے انتہا بخشنے والا, رحیماً, بہت زیادہ رحم کرنے والا, ان کے لیے اللہ طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے, اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ تسلسل تھا پچھلی آیت کا. اب فرمایا یہ نئے مضمون ہے, اور جو ہے یہ فرمایا ان الذین توف, ان الذین, بے شک وہ لوگ, توفاہم الملائکہ, توفا یہ جو ہے وفات, وفا سے ہے لفظ توفا, کسی کو پورا پورا لے لینا, کسی کی جان پوری پوری لے لینا, یعنی یہ جو رات کو ہم سوتے ہیں یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جان جو ہے لے لیتا ہے, پھر کسی کو جو ہے وہ جان جب واپس نہ لوٹائے تو اسی کو ہم وفات پھر کیسے, وہ بھی توفا ہے. تو جان لیتے, توفا ہم ان کی جان لیتے ہیں, الملائکہ, ملائکہ, جب کچھ لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی ملائکہ جان لیتے ہیں, اصل میں تو یہ تتوفا تھا, تتوفا, تو پھر ایک تا جو ہے یہ جائز سمجھا جاتا ہے کہ جہاں بھی دو تا جو ہے باب تفاعل, یہ جو ففتھ فارم آف دا ورب ہوتی ہے, اس میں جب بھی دو جو ہے وہ تا اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر ان میں سے ایک تا کو حذف کر دینا جو ہے یہ جائز سمجھا جاتا ہے, اور کسٹمریلی جو ہے ایک تا حذف ہو جاتی ہے, اگرچہ نہ بھی حذف کریں تو پھر اس کے وہ بھی ٹھیک رہے گا, لیکن قرآن کے اکثر مقامات پہ یہ دونوں مثالیں موجود ہیں, یعنی قرآن میں جو ہے یہ تا حذف بھی ہوا ملتا ہے ہمیں اور نہیں حذف ہوا بھی ملتا ہے. توفا الملا جان لیتے ہیں جن کی فرشتے ظالمی انفسہم. اچھا یہ ظالمی جو ہے یہ دیکھیں, یہ ظالمی تو کوئی لفظ ایسا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ لفظ ایسا تھا جو ہے وہ جو یہاں سے حذف ہو گیا ہے, جو امٹ ہو گیا, وہ ظالمینا یہ لفظ اصل میں تھا, یعنی ظلم کرنے والے تھے, ظالمین ظلم کرنے والے, انفسہم اپنی جانوں پر, یعنی وہ لوگ جن کچھ لوگ کی بات کی گئی ہے جن کی فرشتے جان لیتے ہیں, اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے. تو جس میں نے کہا کہ ظالمی جو ہے ظالمینا تھا, اور اضافت کی وجہ سے جو ہے وہ نون اس کا جو ہے وہ گر گیا ہے. قالو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں فیما کنتم, کس حال میں تھے تم. اب ظاہر یہ وہ کہتے ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس کی طرف ریفر ہو رہا ہے, تو وہ کون ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کا معاملہ ہو رہا ہے. تو دو ان لوگوں کے ساتھ صرف ملائکہ کا معاملہ ہو رہا ہے, ملائکہ ان کی جان قبض کر رہے ہیں, وہ ہے اور ملائکہ ہیں ظاہر ہے, جو فرشتہ جو بھی ان کی جان جب ان کی قبض کر رہے ہیں وہ ہے, تو ظاہر ہے ان کو کوئی کہہ رہا ہے, تو ان کو کون کہہ رہا ہے جو ان کے پاس موجود ہے, جن کا ذکر ہو رہا ہے ابھی اس آیت کے الفاظ میں, تو وہ کون ہے, فرشتے ہیں. تو فرشتے ان کو کہتے ہیں. قالو یعنی یہ جمع کا سیکھا ہے, پلورل کا سیکھا ہے, ملائکہ بھی پلورل ہے, تو ملائکہ ان کو کہتے ہیں کس حال میں, فی ما اس کے اندر زندگی میں, کن تم کس حال میں تھے, یعنی زندگی میں تم کس حال میں تھے. قالو وہ کہتے ہیں, اب ظاہر ہے قرآن میں یہ بات واضح نہیں بتائی جاتی, بڑا جو ہے یہ عربوں کا ایک اسلوب تھا کہ یہ کون کون کس کو کیا کہہ رہا ہے, تو یہ ضمائر جو ہے وہ اس پہ جو بات سمجھنے والا ہے مخاطب ہے اس کی فہم کے اوپر, اس کے فہم و ذکا اور انٹلیکٹ پہ چھوڑ دی جاتی تھی کہ ساری بات کو جو ہے وہ ہم بھی جب یہ نریشن کرتے ہیں, سٹوری نریشن کوئی ہوتی ہے, تو پھر ہم پورے کے پورا ہر دفعہ جو اوریجنل جو کریکٹر ہوتا ہے اس کی بجائے پھر ضمائر استعمال کرتے ہیں. قالو کنا, وہ کہتے ہیں ہم, کنا یہ کن سے کنا, جیسے ہم مستضعفین, ہم ضعیف تھے کمزور تھے, یہ مستضعفین مستضعف کی جمع ہے کمزور, فی الارض زمین کے اندر, تو وہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے ظاہر ہجرت نہیں کی, ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. تو ان سے کہا کہ تم کس حال میں رہے ہو پھر وہاں پہ, جو جہاں بھی تم اپنے کفر کے قبیلوں کے اندر جو ہے وہ کفار کے نظام میں اس طرح رہے ہو, تو پھر کیا تمہارے معاملات تھے, کیا حال تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بڑے کمزور تھے. قالو پھر فرشتے کہتے ہیں آلم تکن, آ کیا لم نہیں, تکن تم تھے, کیا نہیں یا تھی, تکن جو ہے سوری یہ یہ جو ہے یہ تھی, کیا نہیں تھی ارض اللہ, اللہ ارض اللہ اللہ کی زمین, واسعتن اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کیا, فتہاجروا فیہا, فا پس تہاجروا تم ہجرت کرتے, فیہا اس میں تم ہجرت کے اس میں, فاولائک پس یہ وہ لوگ ہیں. نہیں انہوں نے جواب دے دیا فرشتوں نے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم جو ہے وہ, تو اگر تم وہاں پہ دبا لیے گئے تھے اور تم اپنے دین پہ عمل نہ کر سکتے تھے اور جو ہے وہ چھپ چھپ کے جو ہے رہتے تھے وہاں پہ, جو ہے اپنے اسلام کو چھپائے رکھتے تھے, تو تم جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی زمین وسیع تم ہجرت کر جاتے. ان کے بارے میں فرمایا فاولائک پس وہ لوگ ہیں, ماواہم جہنم, ماوا ان کا ٹھکانہ, ملجو ماوا اردو کے لفظ دونوں استعمال ہوتے ہیں, جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, وساعت کتنا بری ہے وہ مفیرہ لوٹنے کی جگہ, سا جو ہے یہ ساعت جو ہے یہ حرف ضم ہے یعنی, اور اس کا جو ہے یہ نکلا ہوا ہے سا یسو سون سے برا ہونا, مسیرہ لوٹنے کی جگہ, مسیح یہ بھی کئی دفعہ سے پہلے آ چکا ہے, کتنی ہے وہ لوٹنے کی جگہ جہاں پہ لوٹ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے. تو وہ فرمایا کہ یہ کتنی برا جہنم, کتنا برا ٹھکانا ہے. اس کا ترجمہ پڑھ دیں اور پھر ہم ساتھی اس پہ.
ہم لوگ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے, انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے.
اب دیکھیں اس کی آیت کا ترجمہ جو ہے جو شروع جو ہے ان الذین تفاهم ظالمی, جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے. اب ظلم سے یہ مراد ہے کہ وہ لوگ جو ہے کفر کے قبائل میں, کفریہ قبائل جو ان کے تھے اس کے اندر کفر کے نظام میں وہ دب کے رہ رہے تھے, اپنے اسلام کو چھپا رہے تھے, چھپ چھپ کے کام کرتے تھے. اور یہ وہ چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اشارہ فرمایا کہ وہ یہ کام کرتے ہوئے وہاں رہتے ہوئے اپنے نفوس کے اوپر ظلم کر رہے تھے. تو یہ بات جو ہے وہ اہم ہے جاننے کے حوالے سے. دین و ایمان کی حفاظت سب سے مقدم ہے, اور یہ جان لینا چاہیے کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں حکم ہے. اس سے بات جو ہے ہمیں واضح ہو جائے گی اور اس سے بہت اہم اصول ہمیں اسلام کے بارے میں جو ہے پتہ چلے گا. تو اس سے مراد اس آیت کریمہ میں جو مراد ہے وہ لوگ ہیں جو اسلام تو قبول کر لیا تھا, اب اسلام کی حقانیت تو واضح ہو گئی تھی, لیکن پھر اپنے جو ہے وہ ان کے مفادات تھے, ان کے رشتہ دار تھے, ان کی جائیدادیں تھیں, ان کے کاروبار تھے, ان کے کاروبار انہی لوگوں سے جڑے ہوئے تھے جو کفر کے نظام کے اندر اور کفری قبائل اور جو لوگ ان کے رشتہ دار اپنی تمام تر خدمات اور اپنا مال اور اسباب جو اسلام کے بٹانے کے لیے لگا رہے تھے ان کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے. تو اب وہ ایک نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی بسر کر رہے تھے. حالانکہ اب ایک دارالاسلام مدینہ کی صورت کے اندر جو ہے وہ وجود میں آ چکا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دے دیا تھا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان اس طرح کے جو مدینہ کے مکہ کے اندر اور دوسرے قبائل کے اندر جو موجود تھے ان کو جو ہے اس طریقے سے پیغام بھی بھجوا دیے تھے کہ تم لوگ جو ہے ہجرت کر کے آ جاؤ مدینہ کی طرف. تو پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ جب تمہارے لیے اسلام کے اوپر جو ہے اسلامی شعائر کے اوپر اور اسلام کی زندگی بسر کرنے کا کوئی معاملہ تمہیں نہیں تھا اور تمہارے لیے کوئی موقع بھی نہیں تھا اور اسلام کے اوپر چلنا دشوار ہو گیا تھا اور تم جو ہے وہ اس کی پرسیکیوشن کا بھی تمہیں سامنا ہو سکتا تھا اس کے اوپر چلنے کی وجہ سے, تو پھر تم نے جو ہے وہ کیوں اسلام کی طرف اور اسلام کے مرکز اور دارالسلام کی طرف تم نے ہجرت جو ہے وہ کیوں نہیں کی. تو اس بات کو وہاں رہنے کو اور اس نظام کے اوپر اپنے اسلام کو چھپانے کو اور جو ہے وہ چھپ چھپ کے عبادت کرنے کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ ظلم تھا. اور وہ لوگ اس بات پہ جو ہے وہ بس اسی بات پہ مطمئن تھے کہ ہم دیکھیں ہم نے اس کفر کے نظام کے اندر بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان رکھا ہوا ہے اور ہم چھپ چھپ کے اسے ہی نمازیں پڑھتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ اسی بات کے اوپر جو ہے مطمئن تھے لیکن چھوڑنے کو تیار نہ تھے, اس لیے کہ ان کی بہت سے مفادات وابستہ تھے اس نظام سے اور اس قبیلے سے. اسی بات کو جو ہے ظلم جان پہ قرار دیا گیا ہے کہ انہوں نے ہجرت کی استطاعت کے باوجود یعنی بظاہر کوئی چیز بھی مانے نہ تھی پھر جو ہے وہ دارالکفر میں رہنا پسند کیا, اور جیسے میں نے کہا کہ عبادات بھی چھپ کے کرنا اور دین کے ایک محدود سے حصے پہ بالکل ہی محدود سے حصے پہ عمل کرنے سے اپنے آپ کو جو ہے مطمئن کر دیا اور اسی کو اسلامی زندگی سمجھ لیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دین دیا اور دین کے اظہار الدین دین پہ دنیا پہ غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک راستہ بتایا, اور یہ لوگ اس بہت ہی یعنی بہت بڑے بحرے کے راہ کو جو ہے وہ چھوڑ کر ایک چھوٹی سی آبجو کے اوپر راضی ہو گئے. اور اسی بات کو علامہ اقبال یہ الفاظ بھی اصل میں علامہ اقبال کے شعر سے مستعار ہیں کہ علامہ اقبال نے یہ جو غلامی کی زندگی ہے اور جبر کی زندگی ہے اور جو ہے یہ بندگی اس معنوں میں نہیں, بندگی تو ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اور ایک پھر طاغوت کی بندگی ہے اور کفر کی بندگی ہے. تو علامہ اقبال نے اس مضمون کو بہت عمدہ بیان کیا ہے کہ یہ جو کفر کی اور طاغوت کی اور جبر کی جو بندگی ہے اس میں تو زندگی جو ہے گھٹ کے بالکل رہ جاتی ہے جو ہے, اور چھوٹی سی جو ہے زندگی ہو جاتی ہے اور زندگی کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں, لیکن جو ہے اس سے نکل کے باہر جبر سے اور اس سے باہر نکل کے جو ہے زندگی آزادی کی صورت میں بہرے بے کر آئے. تو جو ہے وہ مجھے اس پر اس کا جو ہے وہ ذہن میں شعر نہیں آ رہا کہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب, ایک بہت جو کا مطلب ہوتا ہے ندی, ایک بہت چھوٹی سی پانی محدود سی مقدار کی پانی کی ندی کی طرح زندگی ہو جاتی ہے جبر کے اندر. اور آزادی میں بہرے بے کرا ہے زندگی، اور جب اس سے آزاد ہو زندگی تو پھر ایک بہرے بے کرا، ایک اوشن اور ایک سمندر ہے زندگی اور اس کے امکانات ہیں. تو ان لوگوں نے پھر اس کو بڑا کنڈیم کیا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر دیکھے فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرے گا، فرمایا کہ ان لوگوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا. یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں آج یہ حکم درپیش ہے، اسی کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، میں اس لیے اس کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جان لینا چاہیے کہ یہ حکم تو ہجرت کا حکم ہے، لیکن ہجرت میں کیا وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہی مقصود تھا بس اسی پہ؟ یہ مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ تھا کہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے، اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کو غالب حیثیت سے جو ہے وہ دیکھا جو ہے وہ کیا جائے، اور اسلام کے حوالے سے جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا جائے. اچھا، یہ دین کا جو محدود تصور ہے، یہ جس کا جہاں پہ یہ ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ، کہ یہ لوگ اسی بات کے اوپر جو ہے خوش تھے کہ ہم جو ہے دیکھیں اپنی ایمان کو بچائے ہوئے، اور ہم نے جو ہے نماز ہی پڑھ لیتے، چھپ چھپ کے پڑھ لیتے، اور اپنے اندر ہم نے بچایا ہوا اپنے آپ کو. تو اسلام کا یہ جو محدود تصور ہے، یہ رکھنے اسلام کا محدود رکھنے والے علماء اور مشائخ جب ہندوستان میں موجود تھے اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، تو علامہ اقبال نے پھر کڑی تنقید کی ان کے اوپر کہ یہ بات اس وقت سامنے آئی. بڑے بہت بڑے شیوخ، مشائخ اور جو ہے وہ محدث اور عالم، ان کی طرف سے یہ بات ہے کہ برطانوی سامراج کے زیر تسلط جو متحدہ ہندوستان تھا، اس میں ہماری مسجدیں بھی محفوظ ہیں، ہمارے بزرگوں کے مزار بھی محفوظ ہیں، ہمارے مدارس محفوظ ہیں، ہم نمازیں پڑھنے کی ہم کو اجازت ہے اذان و دینوں کی، تو ہم پھر کس بات کی آزادی چاہتے ہیں ان سے، سرکار برطانیہ سے، اور پھر کس طریقے سے ہم ان کے خلاف جو ہے وہ آزادی کی کیوں جدوجہد کریں. تو جب یہ بات آئی تھی تو علامہ اقبال نے پھر اس پہ بڑی شدید، حالانکہ وہ جس شخصیت کے اوپر انہوں نے تنقید کی تھی وہ بہت بڑی مرجع، اور ابھی بھی ان کو بہت بڑا جو ہے ادب اور احترام کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے ان کا نام، اور پھر ان کو جو ہے ان کے اوپر تنقید کا مطلب تھا کہ اپنے اوپر جو ہے وہ بہت بڑے ایک طبقے کا جو ہے وہ تنقید کو جو ہے وہ دعوت دینا ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے بالکل. لیکن علامہ اقبال نے فرمایا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد. تو یہی وہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اسلام یہ سجدے اور نماز سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے، اور اسلام تو پوری پوری زندگی کے اندر ہے. اگر وہ اسلام کہیں بھی نہیں ہے تو اگر یہی عبادات ہی کرنی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کیوں چلے جاتے؟ پھر جو ہے وہ مکہ ہی کے اندر، وہ تو کہتے تھے کہ تم اپنے اسی کی عبادت کرو اس حرم کے اندر اور ہم اپنے اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس پہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. لیکن اصل جھگڑا تو یہی تھا کہ اسلام جو ہے یہ مسجد سے نکل کر اور بیت اللہ سے نکل کر زندگی کے اندر اور زندگی کے تمام شعبوں کے اندر جا کر گھس کر اس نظام کو اور اس پوری جو ہے ان کی کایا پلٹ ہے اس کو چینج کرنا چاہتا تھا. تو یہ جو ہے ان کو کفر کے نظام کو یہ قابل قبول نہ تھا، اور یہ وہ مطلوب تھا، اور یہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ گئے تو اس کی دیکھے کہ ہر چیز کو، اور یہ جو آج ہم پچھلے ایک دو سال سے ڈھائی سال سے یہ جو مضامین پڑھ رہے ہیں یہ وہی تو ہے، اس نظام کی بنیاد پہلے بچھائی گئی اور پھر جو ہے اس کے انٹرمیڈیری اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے فائنل جو احکامات ہیں سوسائٹی کے وہ جو ہے وہ دیے گئے، اور ایک نیا نظام اور ایک نیا دین اور اس دین کے تمام زندگی کے شعبوں پہ محیط جو ہے گائیڈنس اور ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ دی گئی ہے. پھر انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جب ان کی جانیں جب فرشتے قبض کریں گے تو ان سے پھر مکالمہ ہوگا کہ پھر تم کیوں جو ہے وہ ایسی جگہ پہ رہ جہاں کہ خدا کے باغیوں کا غلبہ تھا، اور اپنے آپ کو شریعت کی کسی چیز کے اوپر آپ تم عمل کرنے کے قابل نہ تھے، پھر تو کیا وہاں پہ رہنا ضروری تھا؟ تو پھر یہ بات وہ کہیں گے کہ ہم بڑے جو ہے وہ بے بس تھے. تو پھر انہیں فرشتے کہیں گے کہ یہ دراصل تمہاری بے بسی تمہاری اپنی حوث اور مفادات کی خاطر تھی، اور اسی کی خاطر تم نے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا پسند نہ کیا اور غلامی اور بندگی کی زندگی جو ہے وہ بندے کو قبول کیا، اور یہ غلامی اور بے بسی اللہ کا عذاب ہے، اور وہ لوگ سخت ظالم ہیں جو حریت اور آزادی جیسی نعمت سے محروم ہیں لیکن اس صورت حال سے نکلنے کے لیے کوئی جدوجہد کرنے کو تیار نہیں. یعنی ان کو اس بات پہ بالکل راضی رہنا کہ کفر کے نظام کے اوپر راضی رہنا اور دل میں کوئی خلش نہ رکھنا اور عملی طور پر کوئی جدوجہد نہ کرنا اس کے خلاف، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ پھر فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری زمین تمہارے ارادوں کی تکمیل کے لیے کا بڑی وسیع تھی اللہ تعالیٰ کی، تم جہاں پہ رہنا پسند کرتے آزادی کے ساتھ تم الہی کلمت اللہ کے فریضے کو ادا کر سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تو اسی وجہ سے پھر جو ہے ان پہ عذاب کی جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے۔ الا المستضعفین، سوائے اس کے کہ وہ کمزور ہوں، من الرجال، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون، جو استطاعت نہ رکھتے ہوں، استطاعت رکھنا حیلتن، کسی تدبیر کی، اور حیلہ کے معنی تدبیر بھی ہوتا ہے، چارہ، بہانہ، مہارت، قدرت، یعنی وہ کوئی قدرت نہ رکھتے تھے، کوئی تدبیر نہ کر سکتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ کوئی راستہ پاتے تھے، تو یہ جو سبیلہ اور یہتدون جو ہے ہدایت پانا، راستہ پانا، یا راستے کی طرف جو ہے اور رہنمائی پانا، سبیلہ کوئی راستہ، یعنی کسی ہدایت کا کوئی سامان وہ نہ پاتے تھے، یہ فرمایا۔ فاولائک، تو وہ لوگ ہیں، اس اللہ ان، امید ہے کہ اللہ، یعنی یہ جو لوگ جن کی جو مستضعفین ہیں، یا عفو عنہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عفوا غفورا، بہت زیادہ درگزر فرمانے والا، بے انتہا بخشنے والا۔ اس کا جو ترجمہ پڑھ دیں۔
ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔
جزاک اللہ۔ اب یہ جو بات بتائی گئی ہے، یہ جو ایکسپشنز ہے، استثناء ہے، اور استثناء میں وہ لوگ ہیں، وہ غیر، پہلے سے بات جو بتائی گئی ہے اس سے پہلے والی، کہ غیر معذور مسلمان جو استطاعت کے باوجود ہجرت نہ کرے، ان کی سزا تو پچھلی آیات کے اندر جہنم بتائی گئی ہے۔ اب اس سزا سے استثناء جو ہے وہ بے بس اور معذور لوگ ہیں، جن میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی، بچے ہیں، جن کے پاس ذرائع نہیں ہیں، نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی راہ نہیں کھول رہی ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کو بارے میں بتایا گیا کہ یہ گروہ ہجرت کی توانائی اور مشرکین و کفار سے نکلنے کی کوئی راہ اور قدرت نہیں رکھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی گروہ کو مستضعفین قرار دیا ہے، ویک، کمزور لوگ قرار، ضعیف قرار دیا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے، جو ہے عصا کے لفظ سے، عصا اللہ، ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ امید ہے ان، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو بھی لوگ اب بچ گئے تھے اس موضوع، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ان لوگوں کو کہ تم مکہ چھوڑ دو، تو یہ آیات ہجرت جب ان تک پہنچی تو ان میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت جندب بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انتہائی پیرانہ سالی کی عمر میں تھے، کافی ضعیف ہو چکے تھے، جب یہ آیات اور یہ پیغام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو شوق ہجرت میں بےتاب ہو گئے تھے، کہنے لگے بچوں مجھے چارپائی پہ ڈالو اور مدینہ لے چلو کہ میں غیر مستطیع ہوں، استطاعت رکھنے والا ہوں میں، جا کر استطاعت میری یہ ہے کہ مجھے میرے بیٹے، میرا خاندان چارپائی پہ لاد کر مجھے مدینہ پہنچا سکتا ہے، یہ میری استطاعت ہے، لہٰذا میں مستضعفین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ چلے گئے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ اکرام، جو اخلاص والے صحابہ اکرام تھے، ان کے اندر استطاعت کے کیا معنی میں تھے، یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کا عذر جو ہے بناتے پیرانہ سالی کو۔ اب یہ بات جو بتائی گئی ہے پچھلی آیات کے اندر، اس کو جان لیں کہ ہجرت کی علت کیا ہے، جسے میں نے اس کو پہلے کہا کہ اسلامی ریاست کی طرف دوسرے قبائل سے گھر بار چھوڑ کر چلے آنا بذات خود کوئی مقصد نہیں تھا، اصل اس کی جو علت تھی، وجہ تھی جو ہجرت کی، وہ تو یہ تھی کہ اسلامی نظام زندگی کو بروئے کار نہیں لایا جا سکتا، جو ہے کفر کے نظام کے اندر، جہاں پہ کافر جو ہے وہاں پہ غالب ہوں، وہاں پہ لوگ جو موجود ہیں چھپ چھپ کے سب کچھ عبادات کر رہے ہیں، تو خاص طور پر اجتماعی زندگی تو بالکل بروئے کار نہیں آ سکتی، تو پھر جو ہے یہ جو ہے وہ بات بتائی گئی، اس وجہ سے تم ہجرت کر کے جو ہے دارالسلام کی طرف آ جاؤ، اس مقصد کے حصول کے لیے پھر ہجرت فرض کی گئی، ان تاکہ دو کام جو ہے نہ ہو سکے، انفرادی زندگی کے اندر بھی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی اسلام جو ہے وہ نافذ کیا جا سکے، اور دوسری بات جو ہے بات یہ کہ اسلامی احکام کے مطابق اجتماعی اداروں کا قیام ممکن بنایا جا سکے، جو ظلم کے نظام کے اندر اور کافرانہ قبائل کے اندر جو ہے ممکن نہیں تھا، تو یہ کام جو ہے تو ہو سکیں، یہ ہجرت کی علت بتائی گئی ہے جو ہے مسلمانوں کے لیے. اب جو ہے وہ جو آخری آیت ہے ان شاء اللہ ہم اس کو کور کر لیں گے. وہ میں جو حاجر اور جو بھی ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, یجد فی الارض وہ پائے گا, وجد یجد وہ پائے گا زمین کے اندر, مراغمن کثیرا جانے کی کثیر جگہ. اچھا یہ جو رغمہ ہے لفظ, اس کا مطلب ہوتا ہے خاک آلود کرنا کسی کو, کسی کی ناک خاک آلود کرنا, کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا. یہ اردو میں الرغم جو ہے ادر دین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بڑا, اردو میں الرغم کے معنی جو ہے دوسرے کے معنی کے اندر آتے ہیں. اور مراغم جو ہے اس سے اسپیس ایڈورب ہے, اسپیس ایڈورب جگہ ظرف مکان ہے, یعنی وہ جگہ جو دوسروں سے کوشش اور دوسروں کو نیچے دکھانے کی یعنی کوشش اور تنازع میں پڑ کر جو جگہ حاصل کی جائے, یعنی وہ جو کوشش سے حاصل کی جائے وہ جگہ مراغم کہلاتی ہے. تو پھر جب جو ہے متعلقاً جگہوں کے معنوں کے اندر بھی استعمال جو ہے وہ ہے, تو پائے گا اس سے مراد پھر جو ہے وہ جگہ جانے کی جگہ جو ہے وہ جہاں سے کوئی انسان جگہ ایک جگہ جا کے دوسری جگہ جائے اور وہاں پہ وہ اپنے لیے جو چیزوں کو پائے, زندگی کے سامان کو زیست کو پائے, تو جو ہے پھر سامان زیست کو پائے تو وہ جگہ مراغم جو ہے وہ کہلائے گی. فرمایا وہ جگہ پائے گا وسعتن اور کشادگی. اچھا یہ لفظ جو میں نے اس کو تھوڑا سا واو کو الگ کر کے اور الگ کلر دے کے میں نے لکھا ہے اس لیے کہ یہ وسع نہ پڑھا جائے, اور جس کو وسع پڑھنے کے ہر طریقے سے اس میں, اور وسع واسع یہ کشادگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ یہ واو جو مغائرت کا ہے, یہ پرپوزیشن ہے, اور یہاں پہ واو جو ہے وہ سا سے الگ ہے, اور سا جو ہے یہ کشادگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کا جو ورب ہے بلا شبہ اس میں واو موجود ہے, اس کے حروف اصلی کے اندر جو ہے وہ بھی وسع ہے, وسع یسع ساعتن وسعتن کشادہ ہونا. اب دیکھیں یہ جو دونوں جو لفظ ہے سع اور سا تو یہ مصدر ہیں, اور یہی مصدر یہاں پہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی کشادگی کے ہے, اور یہ کشادگی جو ہے کسی مقام کی کشادگی بھی ہو سکتی ہے, زمین کی جگہ کی مکان کی, اور کسی حالت کی کشادگی بھی ہو, کوئی شخص کسی کشادگی کی حالت میں ہے تو اس کے لیے بھی سا کا لفظ ہوتا ہے. وَمَنْ يَخْرُجْ اور جو نکلتا ہے مِنْ بَيْتِهِ اپنے گھر سے, مہاجرن مہاجر ہو کر یعنی ہجرت کرتے ہوئے جو نکلتا ہے, الی اللہ و رسولی اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف, ثم پھر وہ یدرک الموت, پھر یدرک الموت ادرک یدرک پانا, اس کو پا لیتی ہے موت یا آ لیتی ہے اس کو موت یا پا لیتی ہے اس کو موت, ایک ہی بات ہے جو ہے ادرک یدرک ادراکن پا لینا, اور ادراک کے معنی جاننے کے بھی ہوتے, تو جاننے بھی اسی وجہ سے کہ کسی چیز کو گہرائی میں جا کر جان لیا جائے تو وہ جو ہے پا لیا جائے تو وہ جو ہے وہ ادراک کہلاتا ہے. فقد وقع تو پس پھر وہ واقعہ ہو چکا, یہ وقع یقع وقع وقوع کوئی چیز کا وقوع ہو جانا, یقینی ہو جانا, ثابت ہو جانا, تو یہ بات ایسی ہے جیسے ثابت ہو گئی ہے, ہو چکی ہے, اٹ ہیز ہیپنڈ ایکچولی. اجرہ علی اللہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ تو واقع ہو چکا ہے, ثابت ہو چکا ہے. وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بے انتہا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اس کو ساتھی پڑھ لیں.
جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پلان لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا, اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا, اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے.
اب یہ ایک آیت جو ہے تھوڑی سی زیادہ آپ کہہ لیں کہ زائد تھی, لیکن چونکہ آپ دیکھیں کہ یہ اسی مضمون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو انشاءاللہ اس پہ اس لیے اس کے ساتھ ہی کور کر دیا ہے. ہجرت پر دنیاوی اور اخروی برکات کے دعوے جو ہے یہاں پہ بتائے گئے ہیں, ثابت کیا گیا ہے. اچھا گزشتہ آیت میں ہجرت پر ترہیب کا اسلوب ہے, ترہیب کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ایک خوف دلا کر کسی چیز کا, یا آپ کہہ لیں کہ وعید دلا کر جو ہے وہ بتایا گیا کہ ہجرت کے حکم پر ہجرت نہ کرنے والے غیر معذور افراد جو ہے مسلمان ان پہ عذاب الہی کی وعید بتائی گئی, یہ ترہیب ہے, یہ انسان ان کو جو ہے گویا ایک ان کو عذاب الہی کی وعید بتائی گئی ہے. اور ترغیب کے مقابلے میں ترغیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس آیت کے اندر ہجرت پہ ترغیب کا اسلوب ہے. اس زمن ترغیب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہجرت کرے گا اس کے لیے یہ جو ہے یہ چیز ہے, اور ترغیب یہ ہے کہ جو ہجرت نہیں کرے گا حکم کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. یہ جو ہے دو, تو ترغیب اور ترغیب دونوں. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑی مشہور حدیث کی کتاب بھی ہے منذری کی, الترہیب و ترغیب, اور اسی میں دونوں اسی وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جو وعید کی ہیں, جو ڈراوے کی ہیں, اور ترغیب کی بھی ہیں جن میں جو ہے انسپائریشن بھی ہے, موٹیویشن بھی ہے. وہ جو ہے اسی یہ دونوں الفاظ جو ہے اسی اسلوب کو اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے. اور اس یہاں پہ دو باتیں بتائی گئی کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے یعنی اس کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کے رضا کا حصول ہے, تو پھر وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے بہت زیادہ اخروی نعمتیں رکھی ہیں, بہت زیادہ یعنی آخرت کے اندر. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو امیدوار ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے گا. فرمایا اعظم درجتا عند اللہ واولئک هم الفائزون, یہ لوگ ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بڑا درجہ ہے اور یہ کام جواب مراد لوگ ہیں. اور دوسری بات جو بتائی ہے وہ دنیاوی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دو دنیاوی نعمتیں عطا فرمائے گا, ایک مراغمن کثیرہ بہت زیادہ جگہ عطا فرمائے گا جانے کی ان کے لیے بندہ وسعت, اور دوسری بات بتائیے وسعت جو ہے وہ مراغم یہ ہے کہ ایک سرزمین سے دوسری سرزمین میں جہاں منتقل ہونا, اور اسی منتقل کی جگہ کے لیے بھی یہ مراغم کا لفظ آیا ہے, تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ پناہ گاہ بھی کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے پناہ گاہ جو ہے دنیا میں بتا دے گا, جو گھر بار جائیداد کاروبار اللہ کی راہ میں وہ پیچھے چھوڑ کے ہیں, اللہ تعالیٰ دوسری جگہ جو نئی جگہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا. اور دوسری جو لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا بات بتائیے کہ سا کا مطلب اللہ تعالیٰ انہیں ہر چیز میں وسعت عطا فرمائے گا. اور وسعت اس وقت نصیب ہو سکتی ہے جب ظاہر ہے مسلمان بہت سارے ہجرت کر کے آ رہے ہیں, سب کو وسعت اسی وقت ملے گی جب وہاں کا نظام وسعت جو ہے اختیار کرے گا, خوشحالی ہوگی, غلبہ ہوگا, سربلندی ہوگی. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند سالوں کے اندر اطراف مدینہ سے جتنے لوگ ہجرت کر کے آئے مدینہ کے اندر, پھر چند سالوں کے اندر ہی ان کو بڑی خوشحالی نصیب ہو گئی, پورے جزیرۃ العرب ان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا, اور وہ سارے کے سارے قبائل سرنگون ہو گئے, ان لوگوں کا مال غنیمت بھی مل گیا اور اقتدار بھی جو حاصل ہو گیا. صرف 10 سالوں کے عرصے کے اندر 12 لاکھ مربع میل کا ایریا اسلام کی زیر نگین آ گیا, اور پھر یہ خلافت راشدہ کے دور میں تو یہ 22 لاکھ مربع میل کا ایریا جو ہو گیا, اور اس سے بھی آگے جو ہے وہ بڑھتا رہا. اور تمام مزاحمت قوت دنیا کی دونوں سپر پاورز جو ہے بڑے قلیل وقت کے اندر جو ہے مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ سرنگو ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبھی شدت بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اور کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں ہوتی تھی, اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شدت بھوک سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا, لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرغی جو ہے وہ پڑی ہے. وہ خود جو ہے مختلف علاقوں کے گورنر رہے, اور اپنی سابقہ زندگی کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے رہے, کہتے تھے کہ اے ابو ہریرہ تو وہی ہے نا کہ تو فلاں قبیلے کا نوکر تھا, تجھے تنخواہ کے لیے صرف پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ملتی تھی, اور تیری ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ جب وہ لوگ سفر پہ جائیں تو ان کی سواریوں کے ساتھ پیدل چلے, اور جب وہ کسی منزل پر اتریں تو ان کے لیے جلانے کی لکڑیاں چن کر لائے. آج اسلام کی بدولت تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے کہ لوگ تجھے امام اور امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں. یہ وہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے سفر کرنے والے دار ہجرت جو پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے وابستہ کی. اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اچھا جو اب دوسری بات بتائیے وہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی راستے میں نکل پڑا ہجرت میں اور راستے میں فوت ہو گیا تو اس کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کا اجر, اور یہ اجر ایسی ہے جیسے یہ واقعہ ہو چکا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. لیکن اب جو ہے ایک بات جو ہے چونکہ ہم اس کے بارے میں بتا دیں کہ شاید یہ سوال آپ کے ذہن میں ہو کہ اب ہجرت کیسے یا کیا ہجرت, تو جو ہے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر, لا ہجرت بعد الفتح, کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. آپ بہت سارے لوگ آپ جو لٹرل جو ہے چونکہ حدیث بالکل صحیح ہے, جب لٹرل ٹرانسلیشن اور اس کو آگے پیچھے اور اطراف سے بالکل کاٹ کے اسی حدیث کے الفاظ پہ جو ہے وہ حکم سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب کوئی ہجرت نہیں ہے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اس حدیث کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی دائمی حکم نہیں ہے, بلکہ یہ اس وقت کے حالات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, تاکیدی حکم جو فرمایا تھا کہ سارے لوگ آپ جو ہے اس دارالاسلام میں مدینہ میں ہجرت کر کے آ جائیں. مگر جب فتح مکہ کے بعد عرب میں کفر کا زور ٹوٹ گیا اور پھر پورا ملک جزیرۃ العرب جو ہے اسلام کے زیر نگین آ گیا, تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب ہجرت کی کوئی حاجت باقی نہیں رہی ہے, لا ہجرت بعد الفتح, اب ہجرت کے بعد جو ہے وہ فتح کے بعد, فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے. اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے تمام حالات میں قیامت تک کی ہجرت کی فرضیت منسوخ ہوگی ہے. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ ایک غلط فہمی تھی. میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں جو ہے بات جو ہے واضح ہو جائے. تو یہاں پہ یہ پورا مضمون الحمدللہ آج ہم نے اس پورا رکوع اور اس سے پہلے بھی اس کے دو مضامین جو تھے پچھلے رکوع کے اندر بھی وہ ہم نے آج کور کر لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ بعد میں ہم اس کو جاری رکھیں گے اگلے سبق سے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ.